والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما.
اور حرام کی گئیں شوہر والی عورتیں مگر وہ جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں، اللہ تعالیٰ نے یہ احکام تم پر فرض کر دیے ہیں، ان عورتوں کے سوا اور عورتیں تمہارے لیے حلال کی گئیں کہ اپنے مال کے مہر سے تم ان سے نکاح کرنا چاہو، برے کام سے بچنے کے لیے، نہ کہ شہوت رانی کرنے کے لیے. بس جن سے تم فائدہ اٹھاؤ انہیں ان کا مقرر کیا ہوا مہر دے دو، اور مہر مقرر ہو جانے کے بعد تم آپس کی رضامندی سے جو طے کر لو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، اللہ تعالیٰ علم والے حکمت والے ہیں. سامعین، ابھی آیت کی تفسیر سماعت کیجئے. نکاح کے احکام، یعنی خاوندوں والی عورتیں بھی حرام ہیں یعنی ان سے نکاح کرنا. ہاں، کفار کی جو عورتیں میدان جنگ میں قید ہو کر تمہارے قبضے میں آئیں تو ایک حیض گزارنے کے بعد وہ تم پر حلال ہیں. مسند احمد میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جنگ اوطاس میں قیدی عورتیں آئیں جو خاوند والیاں تھیں، تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے بارے میں سوال کیا کہ کیا ان سے نکاح کیا جا سکتا ہے، جس کی بابت یہ آیت اتری اور ان سے ملنا حلال کیا گیا. ترمذی، ابن ماجہ و صحیح مسلم وغیرہ میں بھی یہ حدیث ہے. طبرانی کی روایت ہے کہ یہ واقعہ جنگ خیبر کا ہے. سلف کی ایک جماعت اس آیت کے عموم سے استدلال کر کے فرماتی ہے کہ لونڈی کو بیچ ڈالنا ہی اس کے خاوند کی طرف سے اسے طلاق کامل جانا ہے. ابراہیم سے جب یہ مسئلہ پوچھا گیا تو آپ نے عبداللہ رضی اللہ عنہ کا یہی فتویٰ بیان کیا اور اس آیت کی تلاوت فرمائی، اور سند سے مروی ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب کوئی خاوند والی عورت بیچی جائے تو اس کے جسم کا زیادہ حقدار اس کا مالک ہے، یعنی وہ عورت جو کفار و مشرکین کے ہاں سے جنگ میں قید ہو کر آتی ہے. ابی بن کعب، جابر بن عبداللہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہم کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ اس کا بکنا ہی اس کی طلاق ہے. ابن جریر میں ہے کہ لونڈی کی طلاقیں چھ ہیں، بیچنا بھی طلاق ہے، آزاد کرنا بھی، ہبا کرنا بھی، براءت کرنا بھی، اور اس کے خاوند کا طلاق دینا بھی. یہ پانچ صورتیں تو بیان ہوئیں، چھٹی صورت نہ تفسیر ابن کثیر میں ہے نہ ابن جریر میں، واللہ عالم. ابن المسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خاوند والی عورتوں سے نکاح حرام ہے، لیکن لونڈیاں کہ ان کی طلاق ان کا بک جانا ہے. معمر اور حسن رحمہم اللہ بھی یہی فرماتے ہیں، جو ان بزرگوں کا قول ہے لیکن جمہور ان کے مخالف ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ بیچنا طلاق نہیں ہے، اس لیے کہ خریدار بیچنے والے کا نائب ہے اور بیچنے والا اس نفع کو اپنی ملکیت سے نکال رہا ہے اور اسے اس سے سلب کر کے بیچ رہا ہے. ان کی دلیل بریرہ رضی اللہ عنہا والی حدیث ہے جو بخاری اور مسلم وغیرہ میں ہے کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب انہیں خرید کر آزاد کر دیا تو ان کا نکاح مغیث رضی اللہ عنہ سے فسخ نکاح ہو گیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فسخ کرنے اور باقی رکھنے کا اختیار دیا اور بریرہ رضی اللہ عنہا نے فسخ کرنے کو پسند کیا. یہ واقعہ مشہور ہے. پس اگر بک جانا ہی طلاق ہوتا جیسے ان بزرگوں کا قول ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بریرہ رضی اللہ عنہ کو ان کے بک جانے کے بعد اپنے نکاح کے باقی رکھنے نہ رکھنے کا اختیار نہ دیتے. اختیار دینا دلیل ہے نکاح باقی رہنے کی. تو آیت میں مراد صرف وہ عورتیں ہیں جو جہاد کرتے ہوئے مسلمان مجاہدین کے قبضے میں آ جائیں، واللہ اعلم. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ محصنات سے مراد پاک دامن عورتیں ہیں، یعنی عفیفہ عورتیں تم پر حرام ہیں جب تک کہ تم نکاح، گواہ، مہر اور ولی سے ان کی عصمت کے مالک نہ بن جاؤ، خواہ ایک ہو، خواہ دو، خواہ تین، خواہ چار. ابو العالیہ اور طاؤس رحمہم اللہ یہی مطلب بیان فرماتے ہیں. عمر اور عبیدہ رحمۃ اللہ علیہما فرماتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ چار سے زائد عورتیں تم پر حرام ہیں، ہاں لونڈیوں میں یہ گنتی نہیں. پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ یہ حکم اللہ تعالیٰ نے تم پر لکھ دیا ہے، یعنی چار کا، پس تم اللہ کی کتاب کو لازم پکڑو اور اللہ کی حد سے آگے نہ بڑھو، اللہ کی شریعت اور اللہ کے فرائض کے پابند رہو. یہ بھی کہا گیا ہے کہ حرام عورتیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ظاہر کر دیں. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ جن عورتوں کا حرام ہونا بیان کر دیا ان کے علاوہ اور سب حلال ہیں. ایک مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ان چار سے کم تم پر حرام ہے, لیکن یہ قول دور کا قول ہے اور صحیح مطلب پہلا ہی ہے, اور یہی عطا رحمہ اللہ کا قول ہے. قتادہ رحمہ اللہ اس کا یہ مطلب بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد لونڈیاں ہیں. یہی آیت دلیل ہے ان لوگوں کی جو دو بہنوں کے جمع کرنے یعنی نکاح کے اندر اس کے حلال ہونے کے قائل ہیں, اور ان کی بھی جو کہتے ہیں کہ ایک آیت اسے حلال کرتی اور دوسری حرام. پھر آگے اللہ نے فرمایا تم ان حلال عورتوں کو اپنے مال سے حاصل کرو, چار تک تو آزاد عورتیں اور لونڈیاں بغیر تعین کے, لیکن ہوں بطریق شرع. اسی لیے فرمایا زنا کاری سے بچنے کے لیے اور شہوت رانی مقصود نہ کر کے. پھر آگے فرمایا کہ جن عورتوں سے تم فائدہ اٹھاؤ ان کے اس فائدے کے مقابلے کا مہر دے دیا کرو, جیسے اور آیت میں ہے وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ, یعنی تم مہر کو عورتوں سے کیسے لوگے حالانکہ ایک دوسرے سے مل چکے ہو. اور فرمایا وَآتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً, یعنی عورتوں کے مہر بخوشی دے دیا کرو. اور جگہ فرمایا وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا, یعنی تم نے جو کچھ عورتوں کو مہر میں دے دیا ہو اس میں سے واپس لینا تم پر حرام ہے. نکاح متعا کی حرمت کا بیان. اس آیت سے نکاح متعا پر استدلال کیا ہے. بے شک متعا ابتدائے اسلام میں مشروع تھا لیکن پھر منسوخ ہو گیا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور علماء کرام کی ایک جماعت نے فرمایا ہے کہ دو مرتبہ متعا مباح ہوا پھر منسوخ ہوا. بعض کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ بار مباح اور منسوخ ہوا, اور بعض کا قول ہے کہ صرف ایک بار مباح ہوا پھر منسوخ ہو گیا, پھر مباح نہیں ہوا. ابن عباس رضی اللہ عنہما اور چند دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم سے ضرورت کے وقت اس کی اباحت مروی ہے. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ سے بھی ایک روایت ایسی ہی مروی ہے. ابن عباس ابی بن کعب اور سعید بن جبیر اور سدی رضی اللہ عنہم رحمۃ اللہ علیہم سے منہنہ کے بعد الی اجل مسمی کی قرات مروی ہے. مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ آیت نکاح متعا کی بابت نازل ہوئی, لیکن جمہور اس کے خلاف ہیں, اور اس کا بہترین فیصلہ بخاری اور مسلم کی علی رضی اللہ عنہ والی روایت کر دیتی ہے, جس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر والے دن نکاح متعا سے اور گھریلو گدھوں کے گوشت سے منع فرما دیا. اس حدیث کے الفاظ کتب احکام میں مقرر ہیں. صحیح مسلم شریف میں ربیع سبورہ بن معبد الجہنی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ فتح مکہ کے غزوے میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اے لوگو, میں نے تمہیں عورتوں سے متعہ کرنے کی رخصت دی تھی, یاد رکھو بے شک اللہ تبارک و تعالی نے اسے قیامت تک کے لیے حرام کر دیا ہے. جس کے پاس اس قسم کی کوئی عورت ہو اسے چاہیے کہ اسے چھوڑ دے, اور تم نے جو کچھ انہیں دے رکھا ہو اس میں سے ان سے کچھ نہ لو. صحیح مسلم شریف کی ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں یہ فرمایا تھا. یہ حدیث کئی الفاظ سے مروی ہے جن کی تفصیل کی جگہ احکام کی کتابیں ہیں. پھر آگے اللہ نے فرمایا تقرر کے بعد بھی اگر تم برضامندی کچھ طے کر لو تو کوئی حرج نہیں. اگلے جمعے کو متعا پر محمول کرنے والے تو اس کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ جب مدت مقررہ گزر جائے پھر مدت کو بڑھا لینے اور جو دیا ہو اس کے علاوہ اور کچھ دینے میں کوئی گناہ نہیں. سدی رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر چاہے تو پہلے کے مقررہ مہر کے بعد جو دے چکا ہے وقت کے ختم ہونے سے پیشتر کہہ دے کہ میں اتنی مدت کے لیے پھر متعا کرتا ہوں, بس اگر اس نے رحم کی پاکیزگی سے پہلے زیادتی ٹھہرا لی تو جب مدت پوری ہو جائے تو پھر اس کا کوئی دباؤ نہیں, وہ عورت الگ ہو جائے گی اور ایک حیض تک ٹھہر کر اپنے رحم کی صفائی کرے گی. ان دونوں میں میراث نہیں, نہ یہ عورت اس مرد کی وارث ہوگی نہ یہ مرد اس عورت کا. اور جن حضرات نے اس جملے کو نکاح مسنون کے مہر کی بابت کہا ہے ان کے نزدیک تو مطلب صاف ہے کہ مہر کی ادائیگی کی تاکید بیان ہو رہی ہے, جیسے فرمایا مہر با آسانی اور بخوشی دے دیا کرو. ہاں اگر مہر کے مقرر ہو جانے کے بعد عورت اپنے پورے حق کو یا تھوڑے حق کو چھوڑ دے, معاف کر دے, اس سے دستبردار ہو جائے تو میاں بیوی میں سے کسی پر کوئی گناہ نہیں. حضرمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگ مہر مقرر کر دیتے ہیں پھر ممکن ہے تنگی ہو جائے تو اگر عورت اپنے حق کو چھوڑ دے تو جائز ہے. امام ابن جریر رحمہ اللہ بھی اسی قول کو پسند فرماتے ہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مراد یہ ہے کہ مہر کی رقم پوری پوری اس کے حوالے کر دے, پھر اسے بسنے اور الگ ہونے کا پورا پورا اختیار دے. پھر آگے ارشاد ہوتا ہے اللہ علم والے اور حکمت والے ہیں, اللہ کے احکام میں جو حلت و حرمت کے متعلق ہیں, جو حکمتیں ہیں اور جو مصلحتیں ہیں, انہیں وہی اللہ اکیلے بخوبی جانتے ہیں.